أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. پچھلے رکوع سے مناسک کے حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے. فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے. باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو. اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قدر نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستغاد. وہ تزم و نوف ان خیر زاد تقوا، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقوا ہے. اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقوا ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقوا ہے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقوی اگر نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. لیکن اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا, بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو, اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں, خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو, مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے, اسے بھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے, وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے, تو یہ تقویٰ کی منافی نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو, اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے, الحج العرفہ, حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں, صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے, قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا, باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے, اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے, لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام, یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں آٹھ دن حج کو, اور رات منا میں گزارتے ہیں, پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ, نو ذوالحج, صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک, اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جایا جائے, لیکن زہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے, وہ اس کی حدود سے باہر ہے. تو اصل اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں, اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے, وہ عرفات کا قیام ہے, اس میں کوئی نماز نہیں, یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں, اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے, تو دعا مانگتے رہیے, بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو, یا پھر یہ کہ اگر اس میں کمی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو ابھی تلاوت کرے, لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یہ مستلفہ کا قیام ہے, نو کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے, لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اور اس میں مشعر حرام یعنی مستلفہ میں, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور یاد کرو اسے, ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے, ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے, تمہیں معلوم نہیں تھا, حج کی شکل باقی رہ گئی تھی, اس کی روح ختم ہو گئی تھی, اس کے مناسب میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا, وہ آگے آ رہا ہے. ثم عفیوا من حیث افاض الناس, پھر پلٹے وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں. قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منیٰ ہی میں مقیم رہیں گے, باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں, یہ سارے مناسب ہمارے لیے نہیں ہیں, ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے, منیٰ ہی میں قیام رہے گا. یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات یاد کر لی ہے. ثم عفیوا من حیث افاض الناس, جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے, وہیں سے لوٹو. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرتے رہو, ان اللہ غفور رحیم, یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فإذا قضيتم مناسككم, اور جب تم اپنے یہ مناسق ادا کر لو پورے کر لو, فاذكروا الله كذكركم آباءكم, تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو, جس شد و بد کے ساتھ. وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منیٰ میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, راجپوت لوگ ہوتے ہیں, ان کے میراثی ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں شعرا ہوتے تھے قبائل کے, وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی اصناف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے، اللہ کا فکر ختم ہو چکا تھا. فرمایا جس شبد مد کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شبد مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شبد مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کو مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. اس نبوفی قلوب احمد دنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچنے کا تقدس بنا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنهم من يقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے. دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو. تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے، ایمان اور استقامت. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. نہ یہ دعا کرنے سے، یہ دعا جو ہے یہ کافی دیر ہو جائے گی. اگر تو یہ نوٹ کر دیجیے، یہی وہ دعا ہے جو یہ جو یعنی رکن یمانی سے لے کر، یہ بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے انہیں تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو. اس لیے یہ نہ سمجھ لیا کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا. مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ملے گا. واللہ قریب حساب، اور اللہ تعالیٰ اپنے حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا. اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں، کمپیوٹر سے کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر بھی لگے گی. بس کرو اللہ کی ایام معدودات، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ تین دن کے روزے تھے. اس لیے تو یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا تھی، ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے کہ تین دن ہیں، گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ جو ہے ذوالحج کی، کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، تو یہ تین دن ہے ایام معدودات. فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلا اسم علیہ، یعنی تین دن پورے نہیں کرتا، دو دن ہی میں واپسی اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ومن تاخر، اور جو پیچھے رہے، یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے، فلا اسم علیہ، یہ من تقا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی. جو دو دن میں چلا گیا تقوی تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. جو تین دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور حرکتیں نہیں شروع کر دی ہوں، جو اٹھایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ اصل شرط جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے، وہ تقوی ہے. یہ من تقا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ مستحجب رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب خاص کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ منافقین میں سے گروہ کا خاص تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہے ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا, اور ایک قسم کے منافق تو ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان, کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے, ان کی زبانیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے, اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ کا قول ہو فی الحیات الدنیا, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے, میں خلوص سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل اپنی نیتی سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے. وَهُوَ عَلَدُ الْخِصَامِ, حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت, الگ بہت شدید, اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى, جب وہ پیٹ موڑ کے جاتا ہے, صاف الارض, اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے, لِيُفْسِدَ فِيهَا, لِيُفْسِدَ فِيهَا, اس میں فساد مچائے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور ہلاک کرے, کہیں کسی کی کھیتی جلا دی, کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا, مار دیا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, تم باتیں ایسی کرتے ہو, عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے, سوچو تو صحیح. اخذت العزت بالاسم, تو اس کو اپنی عزت نفس, جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے. اس شخص میں ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا. ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لی میری غلطی ہے, اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے جو اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے, اخذت العزت بالاسم, اس کو اور اس پر جامع کر دیتی ہے. فحسبہ جہنم, تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی. بیس المحاد, اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص تھا اخلف ابن شریق, اس کا یہ کردار ہے, لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے, اور یہ کہ تعمیل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے, لیکن یہ نزول ہے, کردار ہے, یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا. اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے, اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے, فوری تقابل. تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اپنا تن من دھن, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو, نیت کر لی ہو, کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے, کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا, اللہ کو معاف فرمائے گا, بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا. طے کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہ بن جائے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا, کوئی راستہ چل سکے گا, مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں فرد و تفاوت رہے گا, لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں. افتو ملو نہ بباز ان کتاب وہ تک کرو نہ بباز, کیا تم ہماری کتاب, ہماری دین, ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. اس کو اب نسبت کر رہا ہے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, ریزرویشنز کے ساتھ نہیں, ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں, اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں, اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم بھی میں مان سکتا, یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی. ادخلوا فی السلم کافة, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, یہ پیکج ڈیل ہے, اس میں دوسری بات نہیں ہو سکتی. بلا کر کرے سکوات شیطان, اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس کے نشانات راہ جو ہیں, اس کے نشانات قدم جو ہیں, ان کی پیروی نہ کرو. ان نہیں لکم عدم مبین, وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی جو تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے. اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی. حکیم بھی ہے, اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے. اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی. اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی, پھر جڑاؤ سیا کا کیا سوال, پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ. ہر جن ضرور الغمام والملائکۃ وقضى الامر, ایک جو نفس انسان کو پکی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو, جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ ٹھیک. دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ بھی حکم ہے, دین کا یہ بھی تقاضا ہے, ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں, ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں, بچے برسر کار ہو جائیں, بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو دل مکان بنا لوں, پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا, دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا. یہ سب سے بڑا دھوکا ہے, یہ وقت ابھی نہیں آتا. اسی لیے فرمایا کس شے کا انتظار کر رہے ہیں, حلیم ضرور اللہ اللہ کی ظلم ابن الغمام, کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے صاحبانوں میں, بل ملائے نہ تو فرشتے آ جائیں, وہ کوزیلا اور اس پہ فیصلے چکا دیا جائے گا, کیا معلوم کل وہ گھڑی آ جائے. یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے, میری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی, اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے, تو من مات فقط قامت قیامت, ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے, اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو؟ جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے, اسٹاپ رائٹنگ, تین گھنٹے ہو گئے بس, اب جو لکھ لیا لکھ لیا, اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینۃ, اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی, یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں ان کے راستے پر نہ چلنا, جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, تم لازمًا پیروی کرو گے اور چلو گے انہیں کے نقوش پا پر. سر بنی اسرائیل کم آتیناہ من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب, لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے, اس میں تحریف کرتا ہے, یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل دیتا ہے, من بعد ما جاءت, ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی, فإن اللہ شدید العقاب, تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, لیکن انہیں سے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے, ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے, یہاں کی چمک دمک ہے, شان و شوکت ہے, لمبی لمبی کاریں ہوں, چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں, حویلیاں ہوں, اعلیٰ کوٹیاں ہوں, یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کو زندگی میں نہیں رہتی نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے. ایمان کے بھی اگر ایمان کے ساتھ میری نعمتیں ہوئی کوئی منحرہ مضیرت اللہ خرج عباد حمت پر یہ بات ابن رزق, کو اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے, کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا, لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے, اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر, تب کوئی حرج نہیں. زندگی میں زندگی میں کفر الحیات الدنیا, کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزمن کر دیا گیا ہے. وہ حدیث میں جو ملے آئی ہے کہ دنیا سن مومنوں میں جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور جنت اور کافر کے لیے باغ ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ مذاق اڑاتے اہل ایمان کا، دیکھو ان فینیٹکس کو، ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو، الذین من الذین آمنوا والذین اتقوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور بلکہ ہمیں سورہ متفقین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے. اللہ یرزقکم من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب. یہ جنت کی طرف اشارہ ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جسے میں نے عرض کیا تھا، بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں. دو کلریاں یعنی شریعت، عبادات اور معاملات، دو لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت الدر، اور یہ آیت الاختلاف، اختلاف کیوں ہوتا رہا. اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وحدت ابیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس حدیث کی اس آیت سے معلوم ہوگا. کون الناس امت واحدت، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے کے انسان سب قسم ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہے تو امت تو ایک ہی، جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں منزلایا، اس وقت تک تو کان الناس امت واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. اب یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محدود ہے، سم مختلف، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی سرزمش اختیار کر لی. ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی، تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. مختلف باز ماجات و بجرات بغیم بینا، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے، مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من باز ماجات و بجرات، اور اس کا سبب کیا تھا، بغیم بینا. یہ لفظ میں نے پہلے ڈینوٹ کروایا تھا، بغیم بینا، دی ارض ٹو ڈومینیٹ، فردم زندہ، سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ. آدمی جو ہے میں اس کی بات کی مانی یہ کیوں نہ نہیں مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے، امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، رسمی تو انسان ہی میں ہے، اس لیے کہ انہیں کے درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں. حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے. تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. واللہ یهدی من یشاء، جو چاہتا ہے ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا. اب حسیب تم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لفظہ دینے والی آیت ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے ان کو ایسے سکیل نہیں تھے, ایسے مشکل نہیں تھے. وہ سختیاں تو وہاں غیر جھیلنی تھی کہ جو کہ بچوں نے مہاجرین نے جھیلی تھی. تو اب ان سے ہے خاص طور پر یہ سکون. اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو یہ سکون کسی خاص طبقے کی طرف ہے. تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے. ام حسب تم ان تدخل الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات واقعات کے وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے. مستم الباسا, انہیں آلیا پہنچی ان کو سختی بھوک کی, بدور اور تکالیف, اور زلزلوں اور وہ ہلا مارے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى رسول اللہ, یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب. اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ آزماتا ہے, یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے دوسرے رکوع میں بالکل شروع میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم لازمن آزمائیں گے. یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کا راستہ ہے, یہ کانٹوں بھرا بستر ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس کے لیے ذہن تیار ہو جاؤ. بنو منزل لیلا خطر ہاس بسے شب کے اول قدر میں بس کے مریض اداسی, دیکھ سمجھ کر آؤ. ہم حسن کی مرکز کری جنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آیت پھر مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ. تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے, سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے, اے نبی بشر المؤمنین, اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جیسے انہوں نے مانگا ان سے کوئی بھی آپ سے پوچھ رہے کہ وہ کیا خرچ کریں, جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں. تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق ان کا ہے. تو ماں انفق تم بھی خیر ان کہہ دیجیے, جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے, دولت میں سے, مال مال اسماد میں سے, فلن والدین, سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے, ول اقربین اور رشتے داروں کا ہے, ول یتامہ اور یتیموں کا ہے, ول مساکین اور محتاجوں کا ہے, وہ ابن سبیل اور مسافر کا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, اب جو بھی خیر تم کماؤ گے, جو کام بھی اچھا کرو گے, جان لو اللہ کے علم میں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا باقی ہے اس سے تمہیں, اگر اللہ سے لینا ہے تو اللہ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے, اور تمہارے دائیں ہاتھ پہ جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو کل پتہ چل گیا. اب یہ سخت آیت اور آ گئی, کوتبا علیہ قرآن کے کال ہے, میں نے کہا تھا کہ یہ گھڑیاں جو ہیں کیونکہ بٹی ہوئی ہے تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک گھڑی اور ایک نیلی, تو یہ بدل آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ, ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی, ایک کو ایک تسلسل ہے. کوتبا علیہ قرآن کے کال وہ قرآن لکھوں, مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرام گزر رہی ہے. یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے, اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے. لہذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے, اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح صلح جوئی سے کام لو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ, یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے, یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جہاں منافقین کہتے تھے, جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا, ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر, ابھی وہ ایمان لائے ہیں, ان کی تربیت کی بڑائی ابھی گزر ہی نہیں. تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں ابھی کباس پیدا ہو رہا تھا. کتبہ علیکم القتال وکرہ لکم, تم پر اب جو کتبہ کا لفظ آ گیا ہے, کتبہ علیکم الصیام, کتب علیکم القصاص فی القتلى کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ وصیت کا حکم آیا کتب، روزے کا حکم آیا کتب، اسی طریقے سے فرضیت سے قتال ہے. کتب علیکم القتال وہ کرہ لکم متن بل لگی ہے آسان تکڑا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہ ہوا خیر لکم، بلحال کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تحب چاہیے وہ ہوا شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، بلا حال کہ وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. جس وقت کے لیے جو حکم موجود تھا اس وقت میں حکم تھا، کفو ازیتم 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اور اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو. اللہ تعلم اللہ عالم اللہ تعالم یہ سمونا قانی شاہی حرام قتال تھی. اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب یہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ صورت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ رجب کا مہینے کی رات کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا. اس پر شور اٹھا لیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے. یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں. یہ سنونا کا نشاہ حرام قتال فی، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، اور قتال فی ہے کبھی، کہہ دیجیے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ سب دن عن سبیل اللہ ہے، وہ کفر بھی اور مسجد الحرام ہے، وہ اخراج والے اکثر عند اللہ. یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب وہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہل ہند ہو، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو یہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو سنس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس طرح کی برائی ہے. بل فتنہ تو اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، بل فتنہ تو اشد من القتل، اب آیا بل فتنہ تو اکبر من القتل. فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال اپنے حلال، دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو، شادی کے وکاس کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے جائیے. جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا، حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پر فتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شہ قتل کے مقابلے میں. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہو، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے. یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے، اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے. ومن یرتدی منکم عن دینہ، اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فلیمت، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وہ کافر بھی تھا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ختم ہو گئے. پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھی، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی، کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا، صدقات دیے تھے، کچھ بھی کیا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یقینا وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. بڑا لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر، اللہ رحمت فرمائے گا. اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے. اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے. واللہ غفور رحیم، اور یقین اللہ تعالی غفور رحیم. یہ سلولہ کلی خمر والبیسر، اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہوا. کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہے کٹی ہوئی ہیں. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں، پھر فیہما اثمٌ کبیرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے. منافع الناس، اور دونوں کے لیے کوئی منفعت بھی ہے. وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے، پہلو سے بڑا ہے. بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اب تمہاری اپنے سلیم کے حوالے معاملہ ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی. یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے ترائے میں نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں. وہ تو ہے میں سے غرض وشاخ ہے کچھ روسی آپ کو ایک بولا دیکھو بھی مجھے دن رات چاہیے، اور میں تجربے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا. یہ حکمت سمجھ لیجیے کہ جو میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا. شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے. موازنہ کرنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بٹر فیس آف لائف کو. تو میں ایک بولا دیکھو بھی مجھے دن رات چاہیے، اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ. ایک ہے محنت، ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کا گوڑی چلا رہا ہے، وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے، اور ایک یہ داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے. تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے. یا سلونا کان خمر والمیسر، الفیہما اثمٌ کبیرٌ ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، وہ سلیمہ کا ماجہ ان کے اون کو لے آ. اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. یہ آیت میں کل پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈھونکو، کتنا خرچ کرے کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے. فرمایا قول الاف، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو، نہیں، ضرورتیں اپنی پوری کرو، پھر جو اب تمہارے پاس ہے. اب یہ سمجھئے کہ یہ کمیونسٹ فلاسفی ہے، اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو. ایک سرپلس ویلیو یہ ہے اپنی، وہ تمہاری ضروریات سے زائد ہے، یہ سرپلس ویلیو ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے گا. اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے، میں بچا کے رکھوں. یہ سلولہ کا باغ ہے ان سے قول کر اللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں، کیا ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. یہ ہے باطنی روح، جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے گا. یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص میں دیکھے گا جو بھی میری ضرورت سے غالب ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اس میں دے. اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے سورہ مبارکہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو، فی الدنیا والآخرہ. تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رحمانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، سن میں کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں. اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے. تو تفکر پھر دنیا والا آخرہ کے لیے، لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سیلف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ایک بات ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. ایک دوا کے غصے میں کوئی چیز آئی تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو ضائع تھی کم کر دیا، تب ہو سکتا ہے کہ اس کا شفا نہ رہے، اس کا ہلاکت بن جائے. میں یہ سمجھا قابل یا کام ہاری آپ سے پوچھ رہے تینوں کے بارے میں، کوئی رشتہ لہم خیر یا نبی، ان سے کہہ دیجیے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا، یہ ہے کہ جو بہتر ہے نیکی ہے بھلائی ہے. اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے، وہ لوگوں کے سامنے تھی، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. مال یتیم کے قریب تک نہ بھٹکو، یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں، اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ان کا تو مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے، ہاں وہ مشترک ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے، اچھی اچھی روٹیاں تم نے کھا لی ہے، یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے سگریٹ چھوڑ دی. تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ لڑا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے حلیہ علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے. اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ. کون اصلاح الحم خیر، کون اصلاح الحم خیر، ان کے لیے اصلاح کر دو، بھلائی کا ہے. وہی تو خالق ہوں کا اخلاق حکم، اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ حملہ علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص جو حملہ مشترک کر کے بھی حق رہ سکتا ہے. اللہ تم اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت جو ہے وہ کیے رکھتا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس طرح جو سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے، لیکن اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے. بلا تم چہل مشرکات حتا یؤمننا، اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان والے آئے. احمد المومن تم خیر المشر کی تم غلط آزمت ہو، ایک مومنہ خواب و لامی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خواب آزاد عورت ہو، غلط آزمت ہو، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. غلا تم کے المشر کی، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو، نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے، حتیٰ یومن جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. والا اب تم مومن خیر المشر کی غلط آزمت ہو، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے، جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے، اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. تو لاؤ تو لگوں گا گدار، دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آپ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے. اللہ یہ میں وہ جنت ہے بل مقصرت بھی نہیں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مقصرت کی طرف اپنے حکم سے. کروں، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. میں یہ سمول اقانی محیط، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، کل ہو عدم کہہ دیجیے، وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فاتذر النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطهرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم الله، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہو، وہ حکم وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ نباتت کا پھیر شروع کر دے قومی عمل لوٹ، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قومی لوٹ تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت میں ہے تو امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقین اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. نساؤکم حسن لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتوں کے بارے میں، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. فاتو ہر سکم انا شیتم، جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ گے سوچا، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے گزر سے ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو. فاتو ہر سکم انا شیتم وقدمو لانفسکم، اور اپنے آنے کے لیے فرمان کرو، یعنی اپنی اولاد. انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا احسن بنتی ہے اس کی اولاد. آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ آسائے پوری شمار ہوتی تھی. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا. ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی. قانون کی یاد پیروی کی جا رہی ہے تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جانو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے تم جناب میں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ، ایک اور حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. قسم کھا بیٹھا، میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں، اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیکی کا کام تھا. کسی نے غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی. مشتاح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب، اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مشتاح بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا، یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہوئی، اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا. یہ سورہ نور میں آئے گا، ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو، تم اپنی بیٹی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو؟ قسم کھا لی ہے، قسم کو کھول دو، کفارہ دو. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، نیکی کے کام کرنے سے، تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس سے تو لوگوں کے مابین مصالحت کرو. اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی ہوئی، تب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اب میں تو قسم کھا بیٹھا. نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات البیت، یہ کرتے رہو، اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا تم سے کہ تم بغیر مقصد کے، بغیر عزم و ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو. یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی رسوت جیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تکیہ کلام ہے، ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، واللہ باللہ. تو اس پر معاوضہ نہیں ہے. ولیکن یعاقبکم بما کسبت قلوبکم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے، تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر معاوضہ ہوگا. اس سے توڑوں میں اس کا ایک کفارہ ہے جو بعد میں آئے گا، وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے، کچھ سورہ نساء میں، کچھ سورہ مائدہ. واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کرنا. للذین یؤمرون بالنساء ان تربصوا اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی، اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں. یہ ایلا کہلاتا تھا. حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنے ازواج مطہرات سے، جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو نفقات ہیں، ہمارا جو خرچ ہے، ودائفیں بڑھائے جائیں. اس پر حضور نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں آئے گا. لیکن وہاں عام طور پر وہ قسم کھا کے بیٹھ رہے تھے، اب قسم کھا لی اس کا بھی رہے، کیا کرے قسم کھا کے، اب بیوی کے پاس کیسے جائے؟ اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شدہ میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے، آزاد ہے. للذین یؤمنون بالنساء ان تربصوا اربعۃ اشہر، چار مہینے کے لیے تو انتظار کیا جا سکتا ہے. فیفارو، اس دوران میں اگر وہ لوٹے، اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے، تعلق کے ذریعے شوق قائم کرے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وہی حضرت الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعی اب ان سے سیپریشن لیے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو. اسی پر غالب قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ اس صورت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا. حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی. ان اللہ لا یستحی الجب و مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ چوٹ لوگ دیہات پر جاتے تھے، کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا. اب ایک طرف ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہے، اہل عیال سے دور ہے، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں. تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عزمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ حضرت حفصہ نے کہا چار ماہ. اور میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت چار مہینے ہے. وہ متعلقات مسلم صلاحت کو جو طلاق دے دی جائے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیض تک. یہ عدت ہے، طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے. اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کرنے کا، اگر ایک یا دو طلاق ہیں، تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی. اور اسی میں چاہے اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اگر متعلقات کرو بلا یہی ما خلق اللہ فی رہا نہیں گا، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے ان کے ارحام میں. اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اپنے شوہر کو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس ہے، بچہ بچی جو بھی ہو، ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گشا ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوٹڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، تو وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے. ولا یہی وہ لہن نہ یقین نہ، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے. ما خلق اللہ سے رہا نہیں نہ، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں. ان فل میں یومن نب اللہ یوم آخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. وہ بغولت ہند احق مرد ہند فضال کے ناراض اصلاح، اور یہ جو عزت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں. اسے مدت کہتے ہیں رجوع، رجوع کیا جا سکتا ہے عزت کے اندر اندر، لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں. پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عزت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے. بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے. اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے، وہ معلومت ہوں گا حق کے میرا دوں گا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے فی زال کا، اس مدت کے اندر اندر. ان ارادی اصلاح، اگر وہ واقعتا اصلاح ہی چاہتے ہیں. بلا ہن مسلم نبی علیہ ہند بالمعروف، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہے ان کی ذمہ داریوں کے، جب وہ نظارے علیہ ہند درجہ، اور مردوں کے ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے. اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت قسم کی پیٹ ہوئی ہے، اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ کردہ مہینہ مسلم نجی علیہ ہند، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، یہ تو مساوات ہو گئی. اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ لام اور علا کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے. لہن ان کے لیے حقوق ہیں مسلم نبی علیہ ذمہ، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگ میں پروپورشنل جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں، اور اس بات کو کھول دیا, مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا بلے بھی جان آ گئے ہم نہ درجہ, اور ہر دو کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, فوقیت کا درجہ حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم, اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نہ پسند ہو تب بھی, اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے, وہ چاہے حکم دے, اور حکیم ہے حکمت والا ہے, اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.